بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 جون 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن قدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ اور قیام اللیل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. جو حضرات بھی اس مسجد کے مستقل شرکا میں سے ہیں، یقیناً ان کے علم میں ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران دورہ ترجمہ قرآن کا جو پروگرام یہاں چلتا ہے، اب تقریباً 32 برس ہو گئے، بالکل ایک تسلسل کے ساتھ، ایک دوام کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے. 1984 میں والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور بالکل شروع کے دن جو تھے اس میں واقعتاً یہ بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے اپنے اس طرح جاری و ساری ہی بھی رہے گا، اور پھر یہ کہ اس کی تکمیل بھی ہوگی. آج سے 32 برس قبل 1984 جب ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام انہیں کرنا ہے، تو جس سے بھی انہوں نے مشورہ کیا تو تمام حضرات کی رائے یہ تھی کہ یہ تقریباً ناممکن کام ہے. شدید گرمیاں تھیں، راتیں بڑی مختصر تھیں، جیسا کہ آج کل معاملہ ہے، تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ ہے، اور رات کے دورانیوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ 5-6 گھنٹے، عشاء کی نماز کے بعد اس سے زیادہ وقت تو آپ کو میسر نہیں آتا. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالی نے جو ایک توفیق عطا فرمائی والد محترم کو، اور پھر جس طرح انہوں نے جو عزم انہوں نے کیا تھا اس پر عمل پیرا بھی ہوئے، کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ ناممکن العمل شے تھی، اس لیے کہ جن حضرات کو بھی صبح اپنے دکانوں پر پہنچنا ہے، کسی شو روم کو کھولنا ہے، کہیں ملازمت کرنی ہے، اور پوری رات ان کی اس کیفیت کے ساتھ بسر ہو کہ عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے وقت تک، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بمشکل جو ہے وہ اس دن کا نصاب مکمل ہوتا تھا، اور سحری کے لیے اٹھانے کے حوالے سے جو ایک سائرن بولا کرتا تھا اس کی آواز جو ہے کانوں میں آتی تھی، تب پھر یہاں سے اس نشست کا جو ہے معاملہ ختم ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک شرف قبولیت ہے کہ جو اس عزم اور ارادے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کیا. اس وقت پاکستان میں کم و بیش بھی 200-300 مقامات ہوں گے کہ جہاں یہ دورہ ترجمہ قرآن کی نشستیں اسی طرح ہو رہی ہیں. گویا کہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا سبب یا جس کا ذریعہ والد محترم کو بنایا, اور اس کے بعد اب مختلف مساجد کے اندر, مختلف شادی ہالز کے اندر کراچی میں جو ہیں وہ 20 مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں, اور ہر جگہ لوگوں کی جو اس کے ساتھ ایک تعلق خاطر ہے, اس میں جو شرکت ہے وہ دیدنی ہے. ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے قرآن حکیم کو, ظاہر اور کوئی غرض تو ہے نہیں, کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, صرف اور صرف قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, اس کی درس و تدریس کے لیے, اس کے افہام و تفہیم کے لیے, اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں. تو اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا 32 مسلسل اس میں کوئی ناغہ نہیں, جس میں کم و بیش بھی میں سمجھتا ہوں 15 مرتبہ تو والد محترم نے یہ ذمہ داری یہاں ادا کی, 5 یا 6 مرتبہ جو ہے مجھے بھی موقع ملا. اس سال کے لیے یہ بھاری ذمہ داری جو ہے برادرم حافظ عاقب سعید صاحب کے کادھوں پر ہے. کل اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہوا تھا, اور چونکہ پوری رات بھر کی ایک مشقت ہوتی ہے, پھر آج کا جو نصاب ہے اس کی بھی کوئی تیاری مقصود ہوتی ہے, لہذا عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو بھی دورہ ترجمہ قرآن کی ذمہ داری ادا کر رہا ہو تو پھر وہ خطبہ جمعہ اور اس کے لیے کوئی تیاری کرنا, اس کے لیے وقت نکالنا خاصا کٹھن کام ہے. تو بہرحال یہ ذمہ داری انہوں نے پھر میرے کاندھوں کو میری طرف سونپ دی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پیغام جو جس کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا اسی انداز میں جو ہے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اس لیے کہ انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی 1972 میں, اور اس کا سینٹرل ایکسس جو تھا, دعوت کا جو اصل مدار تھا, وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. یہاں ایک شے محذوف ہے, اور وہ یہ کہ قرآن کا علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں, ورنہ انسان کا ذہن اگر معلومات کا ایک جو ہے وہ خزینہ یا خزانہ بن جائے اور اس کی عملی زندگی میں, اس کے سیرت و کردار میں اس کا کوئی ریفلیکشن, اس کا کوئی پرتو نظر نہ آئے, تو یہ معاملہ جو ہے نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ مضرت ہوگی, نقصان دہ سودا ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جو ارشاد فرمایا, آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ تعالی کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 5 کا مواخذہ نہ کر لیا جائے, 5 کا حساب کتاب نہ لے لیا جائے. عن عمره فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں لگائی. یہ مولت عمر جو اللہ نے دی ہے یہی تو اصل ایسٹ ہے, اگر اس کو صرف کر دیا فسق و فجور میں, اس دنیا داری میں آگے سے آگے بڑھنا, اور پھر یہ کہ دین کا جو پیغام ہے, ہمارے دین کی جو اصل روح ہے, اس کو پسے کچھ ڈال دینا, تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا, خاص طور پر شباب کے بارے میں. عن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کن ذرائع سے حاصل کیا, کہاں خرچ کیا. ہماری زندگی کا گویا کہ 24 کا جو ایک پیریڈ ہے, اس کا بڑا حصہ جو ہے ہماری معاش کے اندر صرف ہوتا ہے. صبح 8:30 گھر سے نکلے اور پھر رات 8:30 تک پہنچے, پھر رات کا وقت جو ہے وہ 5-6 آپ سونے کے لگا لیجئے, گویا کہ ہماری زندگی کی مصروفیت کا بہت بڑا جو ہے دائرہ جو ہے ہماری معاش ہے. تو 2 اس کے بارے میں ہوں گے کہ تمہارے ذرائع کیا تھے آمدنی کے. عن مالہ, وہ مال کے جو تم نے کمایا, من اين اکتسبہ, وہ کہاں سے حاصل کیا, کیسے کمایا, آیا صرف حلال ذریعے پر قناعت کی یا یہ کہ حرام میں بھی منہ مارا, سوال ہوگا. وفیما انفقہ, اور اسی مال کے بارے میں دوسرا سوال یہ کہ اسے خرچ کہاں کیا, عیاشیوں میں, اللہ تلّوں میں, فضول خرچی میں, اسراف میں, تبذیر میں, خواہ وہ حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا مال ہو, لیکن اگر وہ ان رستوں میں خرچ ہوگا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. اور آخری بات کہ جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائے، وہ ما عمل فی ما علم، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو قرآن حکیم کا پڑھنا سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بہت مبارک کے لاحق ہے. لیکن ایک اصل شے جو ہمارے سے مطلوب ہے وہ قرآن حکیم پر عمل کرنا ہے، اسے اپنا لاح عمل بنانا ہے، اس کی رہنمائی میں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا بسر کرنا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن کا اصل حاصل یہ تھا کہ سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک، اس کی راتوں کو متعین کر لو اس کام کے لیے. اگرچہ عزم اور ارادہ کرنے میں کچھ تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرما دے گا. پھر مثال دے رہا ہوں اسی بات کی کہ جب اس دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوا تھا تو لوگوں کے نزدیک یہ کوئی ہونے جیسا کام تھا ہی نہیں، ممکن نہیں تھا کہ لوگوں کی پوری رات جو ہے، اور علماء کی طرف سے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی مخالفت ہوئی تھی کہ آپ کس بنیاد پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پوری رات آپ کے ساتھ جاگیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے مجبور کب کیا؟ تو جس کے اندر حق کی طلب ہے، کوئی پیاس موجود ہے، قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس مہینے کو غنیمت جانتا ہے، وہ اگر از خود چل کر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو میں اپنے سے دور تو نہیں کروں گا. باقی اس کو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ واجب ہے یا یہ فرض ہے یا یہ لازم ہے، یا یہ کہ جو شخص یہ کام نہیں کر رہا وہ کوئی گھٹیا کام کر رہا ہے، تو یہ یقیناً کسی درجے میں بھی پیش نظر نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ پاکستان میں بہت سے مقامات پر ہو رہا ہے، یہ مسجد جہاں جو حضرات بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اس دورے کی جو برکات ہیں، اس کے جو افادیت ہے. اور شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت سے لوگوں کو پھر باقاعدہ کہتے تھے کہ آپ کا کیا تاثر ہے، اس قرآن کے حکیم کو آپ نے پڑھا بھی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے. تو اکثر و بیشتر لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ہمیں تو زندگی میں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں یہ میسج موجود ہے، پہنچایا ہی نہیں گیا. مس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کمزور مزاج خانقاہی میں اسے. ہمیں تو جو ہے فرقہ واریت ہے یا دین کے نام پہ بڑا ایک محدود سا تصور ہے، نماز روزہ حج زکات، باقی دین کا تمہاری معاش سے معاشرت سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو یہی کچھ معلوم تھا. اب قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب یا ہمارا خالق ہم سے چاہتا کیا ہے. تو یہ چند باتیں تو میں نے تمہیدی نوعیت کی آپ کے سامنے رکھی ہے. اب جو خاص طور پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع جو قرآن حکیم کا بہت جامع مقام ہے، رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، آیا یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے یا تم سے پہلے اقوام پر بھی فرض کیے گئے، پھر روزے کا اثر حاصل کیا ہے، روزے کا عقل حلال کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام موضوعات ہیں کہ جو سمیٹ لیے گئے قرآن حکیم میں یہ واحد مقام. حالانکہ اگر ہم اپنے ذہن میں وہ حدیث رکھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، قال اللہ تعالی، حضور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنے خزانہ فضل سے اس کا اجر و ثواب اور ریوارڈ عطا فرماؤں گا. حالانکہ ہم نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے، حج کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے، اللہ کے لیے حج ہے. لیکن روزے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالی نے جو فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، متفق علیہ روایت، بخاری مسلم دونوں میں موجود، اور صرف ایک صحابی سے منقول نہیں ہے، کئی کئی صحابہ سے منقول، اس درجے مستند عبادت، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اس کا ثواب اور بدلہ بھی خاص اپنے پاس سے میں دوں گا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کے لیے جو اس ماہ مبارک کو منتخب فرمایا، ماہ رمضان المبارک، اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے نا. سال کے 12 مہینے میں ربیع الاول بھی تھا، ذوالحج بھی ہے، بڑے ایسے مہینے ہیں جن میں، ذوالحج کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے حج کی عبادت ہے، بڑا افضل مہینہ. لیکن روزے کی عبادت کے لیے اس ماہ رمضان کو کیوں منتخب کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا. گویا کہ رمضان اور قرآن یہ بولنے کے اعتبار سے بھی بالکل قریب مفہوم ہے. رمضان قرآن بالکل ایک ہی انداز ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس میں ماہ مبارک میں جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ بنائے فضیلت ہے جس کی بنیاد پر روزے جیسی افضل عبادت اس مہینے میں فرض کر دی گئی. اصوم لی وانا اجزی بھی، پھر نوٹ کر لیجئے، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی خاص اپنے خزانے فضل سے میں عطا فرماؤں گا، اور اس کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا گیا. اور رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جو قرآن حکیم جس میں نازل کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر، سورۃ قدر بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رمضان کا مہینہ تو وہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا تم کیا ادراک کر سکتے ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے. ایک ہزار مہینے کی عبادت مسلسل، یہ گویا کہ لیلۃ القدر اس پر بھی بھاری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا. ہم نے فوکس کر لیا صرف 27ویں شب کو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں اس میں کہیں آپ کو 27ویں شب کا ذکر نہیں ملے گا. بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاکہ کم سے کم رمضان کی پانچ راتیں تو ایسی ہوں نا جس کے بارے میں تمہیں گمان ہو کہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور ہر مسلمان کا جو ایک تعلق ہے، اگرچہ وہ تعلق صرف ظاہر کی حد تک ہے، وہ انسان کے باطن میں اتنا سرایت کیے ہوئے نہیں ہے، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ کو اپنے مساجد کے اندر جو رونق نظر آتی ہے، جس طرح کی چہل پہل نظر آتی ہے، یکم شوال کا آپ موازنہ کر لیجئے رمضان کے ساتھ. فجر کی نماز میں یہاں رمضان کے مہینے میں 6-7 صفحے ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی یکم شوال آئے گی عید کا دن، تو وہ سب جو ہے گھٹ کر جو ہے یا ایک ہوگی یا ڈیڑھ ہوگی، بس اس سے زائد نہیں. تو ایک تسلسل اور دوام جو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہمیں مشق کرائی ہے سیلف کنٹرول کی، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھو، تو کم سے کم اس کا تسلسل یہ تو رہنا چاہیے نا کہ اس مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر منع کر دیا. حلال روزی موجود ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو کم سے کم اتنا تسلسل تو برقرار رہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے تو بچو. اس ایک مہینے میں تو جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ منع کر لی، حرام کر لی، تو یہ نتیجہ تو کم سے کم نکلنا چاہیے نا. لیکن اکثر و بیشتر معاملات ہمارے ہاں ظاہر جو ہے وہ بہت، عمرے کرنے والے دیکھ لیجئے لاکھوں میں تعداد اس وقت بھی موجود ہے رمضان کے عمرے کے لیے، جس طرح بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، اور وہ ویزا جو عام حالات میں آپ کو میرے خیال ہے 10-15 ہزار روپے میں مل جاتا ہے، وہ 1 لاکھ سے اوپر اس کا ریٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی بہرحال لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، لوگوں کا التفات ہے، لیکن وہی بات کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ جو عبادات ہیں ان کا ایک ظاہر تو موجود ہے، ظاہر انٹیکٹ ہے، لیکن اصل باطنی روح جو ہونی چاہیے وہ ان کا ہے. روزے کی باطنی روح کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور یہ عبادت صرف مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کی گئی تھی، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان پر بھی ہم نے فرض کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بلکہ ہم سے پہلے جو اقوام تھی ان کے ہاں تو روزے کے احکامات بڑے سخت تھے، رات کو جیسے ہی آنکھ لگ گئی، اور ظاہر ہے آج سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں پہلی اقوام 1500-2000 برس پہلے کی بات، تو نہ یہ روشنیاں ہوتی تھیں، نہ کمکمے ہوتے تھے، نہ مصروفیات ہوتی تھی، نہ کوئی کیبل ہوتی تھی، سورج غروب ہوا اور گویا کہ رات کا آغاز ہو گیا. اب جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی تو روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا، گویا کہ وہ جو آپ کا ٹائمر ہے وہ اسٹاپ واچ شروع ہو گئی، اب وہ چلے گی مسلسل پوری رات بھی اور اگلا پورا دن اور اگلے غروب افطار پر جا کے افطار کریں گے. گویا کہ ہمارے دورانیے سے کم سے کم بھی 1.5 گنا یا 1.25 گنا زیادہ دورانیہ. جیسے ہی سو گیا روزہ شروع ہو گیا. آج بھی آپ عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، میں نے تو خاص طور پر پوچھا بھی تھا، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے ہاں روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ رات کو جو بھی کھا پینے کے بعد ہم سو جاتے ہیں، تو جیسے ہی ہم سو گئے تو ہمارا روزہ گویا کہ سحری جو ہے وہ سونا ہو گیا، اب پوری رات جو ہے اسی کیفیت میں گزرے گی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت بڑی انعام ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کے اندر بڑی ایک تخفیف ہو گئی ہے. تو تم سے پہلے اقوام پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، لیکن کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. نماز ہم پڑھتے ہیں صرف ایک فزیکل ایکسرسائز، یہ تو مطلوب نہیں ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. ڈاکٹر آزاد سے اگر آپ پوچھئے تو جس کو نماز کا ہر پوسٹر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ خواص ہیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی تھی تو کس لیے کی تھی؟ تاکہ تمہارے دلوں میں میری یاد موجود رہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ پنج وقتہ نظام جو ہے ہمارے دین میں جو دیا گیا کہ دن کے دورانیے کے اندر پانچ نمازیں یکے بعد دید لیں، فجر اور ظہر کے درمیان آپ کو ایک جو ہے بڑا لیپ ملتا ہے، وہ بھی معاش کے لیے، کسی شخص کو دکان پر بیٹھنا ہے، کسی کو مزدوری کرنی ہے. لیکن سردیوں کے دنوں میں جبکہ دن بہت سکڑ جاتے ہیں، راتیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں، تو ظہر کی نماز آپ نے 2 بجے پڑھی، 3:30 بجے عصر کی نماز ہو گئی 1.5 گھنٹے بعد، 5 بجے جو ہے مغرب کی نماز ہو گئی پھر 1.5 گھنٹے بعد، اور پھر عشاء کی نماز بھی 1.5 گھنٹے بعد. گویا کہ یہ چار نمازیں جو ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو 1.5-1.5 گھنٹے کے ساتھ جو ہے گویا کہ کڑیاں آپس میں پیوست ہیں، باندھ لیا گیا. اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے 1.5-1.5 گھنٹے کے بعد بھی تمہارے اندر اگر کوئی ایمان ہے، کوئی شعور اور تقویٰ ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی یاد کو تازہ کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، تو روزے کی اصل روح تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، معلوم ہوا کہ دن بھر کی مشقت اگر آپ نے کی ہے، صبح سے شام تک 16 گھنٹے کا طویل روزہ، اب تو ہمیں بہت ہی آسائشیں اور سہولتیں حاصل ہیں، گھروں کے اندر ایئر کنڈیشنر جو ہیں وہ نصب ہیں، پھر واٹر کولرز بھی ہیں، پھر اور بہت سی سہولتیں ہیں. لیکن کہ جب یہ سہولتیں نہیں تھیں اور سورج جس طرح آگ برساتا تھا اور گرمیوں کو روزے ہوتے تھے، تو جن حضرات نے بھی گرمیوں کے روزے اس زمانے میں رکھے انہیں معلوم ہوگا کیا کیفیت ہوتی تھی. مجھے تو اب تک یاد ہے اور میں ہمیشہ شیئر کرتا رہا ہوں کہ میڈیکل کالج میں میرا آخری 2-3 سال جو ہے انہیں روزوں کی حالت میں گزرے، اور یہ ایئر کنڈیشنر اور یہ روم کولر وغیرہ اس وقت تک تو اتنے موجود نہیں تھے، وہ ہوں گے بھی تو بہت ہی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے ہاں ہوتے ہوں گے. لیکن ایک شدید پیاس، اور کوئی شے کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا افطاری کے وقت، 1 یا 2 کھجوریں آپ نے کھائی اور اس کے بعد 4-5 گلاس جب تک آپ پانی جو ہے پی نہیں لیتے تھے آپ کی تسلی نہیں ہوتی تھی. تو دن بھر کا روزہ اس سعود اور صعوبت کے ساتھ اور اس مشقت کے ساتھ آپ نے رکھا، لیکن اگر روح تقویٰ پیدا نہ ہوئی تو اس روزے کا کوئی حاصل نہیں. یہ جملہ اگر میرا ہوتا تو آپ میری طرف ریورٹ بیک کر دیتے، یہ اپنے الفاظ واپس لو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، بخاری شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس شخص کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہوا اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر نشاندہی کی. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً اس کے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہا. جن دو چیزوں کے نشاندہی کی وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، اتنا عام. اس معاشرے میں اگر آپ ذرا پیمانے نصب کریں، کوئی لٹمس پیپر ہو یا کسوٹی ہو، تو معلوم ہوگا کہ کتنے بڑے پیمانے پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جانتے بوجھتے، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت. یہی اوصاف ہے نا جو منافقت کے حضور نے گنوائے تھے اپنی ایک حدیث میں. اس میں جو ایک نمائندہ صفت تھی اس کو لے لیا، من لم يدع قول الزور والعمل به. اور جھوٹ پر عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر نوع کا منکر، ہر نوع کا گناہ، جس میں بے حیائی بھی آ گئی، فحش گفتگو بھی آ گئی، گالم گلوچ بھی آ گئی، وعدہ خلافی بھی، ہر شے آ گئی. جو شخص ان باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی بھوکے پیاسے رہنے سے، کوئی غرض نہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ ہمیں جھجھوڑنے کے لیے نا کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ روح تقویٰ جو پیدا ہونا چاہیے، جو روزے کا لازمہ ہے، جو اس کی اصل روح ہے، جو اس کا مقصد اور غایت ہے، اگر وہ شے حاصل نہیں ہو رہی لیکن اس کے ظاہر کو ہم نے پوری طرح انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، کن چیزوں سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، کن سے جو ہے وہ قضا لازم آتی ہے، کن سے کفارہ لازم آتا ہے، کن سے فنا ہو جاتا ہے، یہ پورے معلومات ہیں، لیکن روح جو ہے اس روزے کی تقویٰ اس کی طرف توجہ نہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہی روزے دار. اس کے اندر بھی گویا کہ کثرت از خود موجود ہے کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ یہ روزے کی عبادت جو اللہ تعالی نے فرض کی تھی، جس کی اصل روح تقویٰ جو ہے وہ اگر ان کا ہو گئی، وہ غائب ہو گئی، تو صرف یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. جس طرح ہم میں سے اکثر کا معاملہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، کہ نماز پڑھتے ہوئے گویا کہ ایک ظاہری ڈھانچے کو تو ہم نے پوری طرح برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن جو روح ہے نماز کی، جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو. قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا مفہوم آپ کے علم میں ہو، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کن چیزوں سے روک رہا ہے. جن چیزوں سے قرآن روک رہا ہے اسے رکنے کو تیار نہیں ہے، اور اس حصے کو پڑھ کر ثواب کے امیدوار ہیں. یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی نا. قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. کوئی شخص یہ آیت پڑھتا بھی ہے اور امیدوار ہے کہ اللہ کے جناب سے اس کو ثواب ملے گا، یقیناً. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بات جو ہے میں اکثر و بیشتر کوٹ کیا کرتا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن حکیم کی تلاوت کر کے جو ہے ممکن ہے ثواب کے بڑے ڈھیر جمع کر لے، ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی. حدیث ہے الف لام میم کی، حضور نے مثال دی. حالانکہ الف لام میم کا معنی جو ہے آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ مجرد تلاوت بھی اگر آپ قرآن کی کریں گے تو بھی ہر حرف کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، کوئی شک نہیں اس میں. تو وہ فرماتے ہیں ڈھیروں نیکیاں جمع ہو گئیں، لیکن قرآن حکیم کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز قرار دینا، قرآن نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس پر عمل پیرا ہونا، قرآن حکیم کی تفہیم اور اس کی تدریس، ان چیزوں سے غافل ہونا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، وہ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ یہ جو نیکیوں کا پلڑا ہے ممکن ہے کہیں نیچا رہ جائے، اور وزنی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا. قرآن ہی نے حرام کیا نا اس کو. تو اس روزے کا تعلق جو قرآن حکیم کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی ہمارے لیے مشعر راہ بھی ہیں، اور جن باتوں کے اندر قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، وہ کہ وہاں تو انسان کے اندر انشراح اور زیادہ پختہ ہوگا، اور زیادہ گہرا ہوگا. اس آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی عبادت ہے. روزے کی عبادت کی اصل روح اصل جان تقویٰ ہے، تو دن بھر کے روزے کا کوئی تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ہمارا خاکی وجود ہے جسے زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، خوراک چاہیے، اس میں سے کسی ایک کو سلب کر لے ہماری موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے اندر ہماری روح موجود ہے جسے زندگی چاہیے، جس کی صحت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. وہ روح اگر کہیں بالکل لاغر ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، وہ کہیں سسک رہی ہے، ہمارے یہ جو حیوانی تقاضے ہیں وہ اس درجے غالب ہیں، اس درجے وزنی ہیں کہ روح کو اندر موقع نہیں مل رہا سانس لینے کا، اپنے رب سے ایک تعلق قائم کرنے کا. اس لیے کہ انسان کے اندر روح جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کی ایک تجلی ہے. قرآن حکیم میں سات مقامات پر قصہ آدم ابلیس بیان کیا گیا، اس میں دو مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کے اس حیوانی اور خاکی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا حکم تھا نا اللہ کا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اللہ ابلیس. تو آدم مسجود ملائک تب بنے تھے جب اس میں روح ربانی کا ایک جلوہ پیدا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، ایک ریفلیکشن ہے، ایک پرتو ہے. اور یہ روح وہ شے ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں، آپ بتا دیجئے روح تو اللہ کا حکم ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو ہمارے حیوانی وجود کے بوجھ تلے جو ہماری روحانی ایک شخصیت ہے، جو ہمارا روحانی وجود ہے، جو کہیں سسک رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ سانس لے رہا ہے، اس ماہ مبارک میں اسے موقع میسر آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے. اس لیے کہ روح کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے نا. یہ روح پھونکنے کا معاملہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا تھا، یہ تو قرآن میں موجود حدیث کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے لیکن ایک اس کا جو مخصوص حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ حضور نے فرمایا جب انسان کا جنین، وہ بچہ کے جو رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں جب اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی روح کو لے جا کر اس کے اس خاکی وجود کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. فینفق فیہ الروح، اس حدیث کے الفاظ بھی یہ ہے کہ وہ روح پھونک دی جاتی ہے اس میں، وہی روح جو حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی. ورنہ ہمارے خوب اچھی طرح ہمیں احساس ہے کہ ہمارا یہ جو خاکی وجود ہے وہ تو اپنے اصل کے اعتبار سے ایک مکمل حیوان ہے. حیوان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے. حیوان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے. تو کیا چیز ہے کہ جس نے آپ کو گویا کہ منفصل کر دیا حیوانات سے؟ وہ روح ربانی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر نیکی اور بدی کی ایک تمیز پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ضمیر نامی شے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا استفت قلبک، تمہارے اندر ایک مفتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، اسے معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے دل کے مفتی سے پوچھ لو، وہ آپ کو ٹوک دے گا. خواب لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیسی ہی تعویلات کرتے رہیں اپنے اس عمل کی، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے کچوکے لگائے گا، جسے ہم ضمیر کی خلش جان کے نام سے جانتے ہیں. تو انسانوں اور حیوانوں کو ممیز کر دینے والی شے تو یہ روح ربانی، وہ ملکوتی عنصر ہے. فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے، آدمی زادہ طرف معجون اس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ آدم زاد جو ہے نا جس کا آپ میں بھی اور آپ بھی اس کے ایک فرد ہیں، یہ انسان جو ہے عجیب دو چیزوں کا مرکب ہے کہ ایک اس کا مکمل حیوانی وجود ہے، کسی حیوان سے کم نہیں، اور انسان اگر شرم حیا اور یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں اس کو اگر کہیں اتار کر پھینک دے تو کوئی حیوان جو ہے حیوانیت میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو درندگی، جو بہیمیت، جو شہوت انسان کے اوپر اگر غالب آ جائے تو کوئی حیوان اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا، یہ حقیقت ہے۔ آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا اس کے سب سے بڑے گواہ ہیں، ایسی ایسی خبریں سننے کو آتی ہیں، پڑھنے کو آتی ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے، حیوانوں سے بھی گئے گزرے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد ہم نے انہیں نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے پھینک دیا۔ اپنے گویا کہ شرف انسانیت کی وہ لبادہ اور جو قبا تھی اس کو اتار کر پھینک دیا، اور مکمل حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے تو اپنے اس حیوانی وجود کی تو خوب فکر ہے، اس میں کہیں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا، اس میں کہیں بلڈ کیمسٹری کے اندر کوئی اونچ نیچ آ گئی، فلاں جو ہے وہ انزائم بڑھ گیا، فلاں ہارمون کم ہو گیا، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر یقیناً ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی تو اپنے اس روحانی وجود کی نہیں ہوتی کہ جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ جو فرمایا گیا تھا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس روزے کی عبادت کے نتیجے میں ہمارے اس حیوانی وجود جو وہ مادی اور حیوانی تقاضے ہیں اسے ذوف لاحق ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کا ایک جو ہے ہمارے اندر وسط پیدا ہوتا ہے، اور وہ روح کے جو کہیں نیچے دبی ہوئی ہے، سسک رہی ہے، اسے موقع ملتا ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ دن کا یہ دو اچھا پروگرام ہے روزے کا، دن بھر کا روزہ اور رات کا ایک بڑا حصہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنا، یہ تو کم سے کم نصاب ہے 20 تراویح کا، جس سے آپ بھی گزرتے ہیں، سب گزرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا اگر مفہوم ہمارے سامنے ہو اور اس کو اگر ہم فوکس کریں تو اس سے لازماً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس رات کا ایک تہائی حصہ، نصف رات، دو تہائی حصہ قرآن کے ساتھ بسر کرو۔ یہ روایت بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے، کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں اللہ کی جناب میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن روزہ کھڑا ہو کر کہے گا یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار دن کے اوقات میں میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، فشفعنی فی، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، خاص طور پر یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے، اور قرآن یہ کہے گا، دیکھیے اس ایک حدیث میں حضور نے روزہ اور قرآن دونوں کو جمع کر لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ لازم الملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرے طور پر منسلک ہیں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا یا رب اے پروردگار انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا۔ یہ جو تراوی کا نظام ہے اس میں کہیں سونے سے رکنا جو ہے وہ تو کہیں آپ اس کا مفہوم لے ہی نہیں سکتے، عام طور پر بھی ہم سوتے ہیں 11, 11:30, 12 بجے، رمضان میں آپ نے زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد جو ہے ایک گھنٹہ مزید لگایا، اور سونے کے اوقات بھی تو اس دورانی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو انی مناتہ النوم باللیل، یہ الفاظ انورٹڈ کوماز میں نوٹ کیجئے، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم ہے ہی نہیں کہ رات کا ایک حصہ اس نے قرآن کے ساتھ بسر کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن پر غور و فکر کیا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تہجد میں، نوافل میں قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، تو روزے کا یہ دو عادشہ پروگرام تو مکمل ہوتا ہی ان دو بنیادوں پر ہے، دن کا روزہ تقویٰ کی روح کے ساتھ، اللہ کرے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو، اور رات کا ایک حصہ جو ہے قرآن حکیم کے ساتھ، خواہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ تو ایک اجتماعی نظام ہے نا، ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کی شکل میں جو اب بہت، جسے آپ کہیے کہ لوگوں کے نزدیک بھی ویسا ہو گیا کہ جس کی طرف لوگوں کا التفات ہے اور لوگ اسے میں بڑی سہولت محسوس کرتے ہیں، پورے ایک مہینے میں پورا قرآن اور اس کے ترجمے پر سے آپ ہو گزرے، اس کی برکات جو ہیں اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات میں اپنے گھر کی تنہائی میں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ دیکھ رہا ہے، قرآن پر غور و فکر کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے پروردگار اس قرآن کو میرا حادی و رہنما بنا دے، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اسی قرآن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی نا، پروردگار اسے میرا امام بنا دے، میرا حادی بنا دے، میرا رہنما بنا دے، میرا رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو رمضان کا جو ہے پروگرام وہ مکمل ہوتا ہے۔ دن کے روزے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم خوب واقف بھی ہیں، مساجد کے اندر بھی ایک بڑی رونق چہل پہل نظر آتی ہے، لیکن اصل شے جو درکار ہے روزے کی روح تقویٰ پیدا کرنا، اور اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک خصوصی جو ہے تجدید تعلق کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات بھی اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں وہ تو اس کی برکت اور جو بھی اس سے فیض ہے وہ حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن جو حضرات جن کو ابھی اس کا تجربہ نہیں ہے انہیں میں خاص طور پر درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، اور رات کو ہمارے ہاں یہ 9:15 جو ہے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، سنت و نوافل سے فارغ ہو کر کوئی 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً شعوری طور پر ایمان کی برکات سے اور اس کے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔